گزارے کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, سلسلہ دارالافتاء اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں. ابتداءً درود پاک کی فضیلت کے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو, بے شک تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا تمہارے گناہوں کے لیے مغفرت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے آپ کی کالز کو ہم شامل سلسلہ کرتے ہیں.
تو پرندوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر رات کو چربے جو ہے وہ بولتی ہے گھر کے اوپر, تو اس کی کہاں سے کوئی روایت ہے کہ اگر وہ بولتی ہے تو وہ برا ہوتا ہے, تو یہ پتہ کرنا ہے.
جی حضور, کیا ارشاد فرمائیں گے پرندوں کے حوالے سے؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پرندے بولتے ہیں تو ان کو بولنے دیا جائے, ان کے بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی چڑیا سر پہ بولے یا کوئی اور پرندہ سر پہ بولتا ہے تو اس سے بدشگونی لینے کی اجازت نہیں ہے. اہل عرب جو زمانے جہلیت کے اندر بدشگونی لیا کرتے تھے, ان میں سے ایک چیز یہ بھی تھی کہ وہ مختلف جانوروں کی آوازوں سے بھی بدشگونی لیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر واضح طور پر یہ الفاظ احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے. تو اور یہ اسلام میں سے ہے بھی نہیں بدشگونی. تو کسی چیز کے حوالے سے بدشگونی لینا کہ یہ چیز ہے تو اس وجہ سے یہ معاملہ پیش آ جائے گا, یہ برائی میرے ساتھ ہو جائے گی, یہ خرابی میرے ساتھ ہو جائے گی, تو ایسا کرنا یہ اسلامی تعلیمات میں سے نہیں ہے. ان توہمات کی اسلام تردید کرتا ہے. مشہور یہ ہے کہ کالی بلی آگے سے گزر گئی تو اب سارا دن جو ہے وہ خرابی میں گزرے گا, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ بلی کے آگے سے گزرنے کی وجہ سے کسی طرح کے خرابی لازم آتی ہو. حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بدشگونی نہیں لیا کرتے تھے, اچھی فال آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیا کرتے تھے. یعنی کسی چیز کو دیکھا کہ جس کے اندر اچھا شگون ہے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لیتے تھے, لیکن بدشگونی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیا کرتے.
سفر کے مہینے میں اس حوالے سے کافی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف باتوں کے حوالے سے, بلیاں روتی ہیں رات کے اوقات میں, تو اس میں بھی کہ بس اب موت آئے گی کسی کی.
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ بلیاں روتی ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں کہ کتے مخصوص وقت میں بھونکتے ہیں, تو ایسے کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ان چیزوں سے کسی طرح کی آفت آتی ہو, مصیبت آتی ہو, ایسا کچھ نہیں ہے. البتہ یوں ہے کہ گدا وغیرہ جو رینگتے ہیں ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ شیطان کو دیکھتے ہیں.
ٹھیک ہے,
گدا جو شیطان کو دیکھ کر یہ چلاتا ہے رینگتا ہے, تو اس صورت میں یہ حکم ہوا کہ بندہ تابوس پڑے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اور مرغا جب بولتا ہے تو اس کے بارے میں حدیث پاک میں آیا کہ یہ فرشتے کو دیکھ کر بولتا ہے, تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے خیر کو طلب کرے, اللہ کا فضل اس وقت بندہ اللہ سے طلب کرے. یہ تو ہے, باقی بلیوں کے رونے کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا, وہ آپس میں لڑتی ہیں یا جو ہے ان کا بچہ مر گیا یا اس طرح کا ان کے ساتھ تکلیف پہنچی ہے تو اس پہ وہ رو رہی ہیں, تو اس وجہ سے کوئی بدشگونی لینا بے وقوفی کی علامت ہے.
جی اگلی کال لیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب کے بارے میں سوال یہ ہے کہ یہ کہنا کیسا کہ گدوں پر بچوں کو نہیں بٹھانا چاہیے, فرشتے ہوتے ہیں نام آبا لکھنے والے اور ان کو تکلیف ہوتی ہے, اگر آپ اس کا جواب عنایت فرمائیں جزاک اللہ خیرا.
اچھا جیسے یہ بات ہے نا کندھوں والی کے فرشتے دارے جو اعمال لکھتے ہیں ہمارے, اسی طرح جو دینی طلبہ ہوتے ہیں جب وہ نکلتے ہیں تو ایک حدیث ہے کہ فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں فرشتے, تو اس پر لوگ مذاق کرتے ہیں بعض کے ان کے پیر پر نہ کچل جائیں, اور یہ اس طرح کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں پہلی چیز جو سوال ہوا ہم سے کہ کندھے پر بچے کو نہیں بٹھانا چاہیے کہ فرشتے ہوتے ہیں, اس پہ دیکھیں فرشتے آپ کندھوں پہ بیٹھے ہوں ایسا تو نہیں ہے کہ یہیں بیٹھ کے وہ لکھ رہے ہوں. وہ کس صورت میں ہے, کس حیثیت کے اندر ہیں فرشتے, تو ہمارے جسم کے کئی حصوں پر مقرر ہیں. 17 فرشتے ہوتے ہیں, بعض روایتوں میں 19 فرشتے ہوتے ہیں, بعض میں 5 فرشتے, مختلف روایتیں آئی ہیں. تو پیشانی پر ہوتا ہے, منہ پر ہوتا ہے, ہمارے جسم کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو ہماری حفاظت کرتے ہیں. تو جسم کا کون سا حصہ ہے کہ جو آپ بچائیں گے؟ تو اب ان کے جو رہنے کے انداز ہیں وہ کس طریقے سے ہمارے اوپر مقرر ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. یہ عالم غیب ہے, ٹھیک ہے. غیب کے معاملات ہیں کہ وہ کس انداز میں ہمارے اوپر مقرر ہیں. جہاں تک رہا کندھے کے حوالے سے معاملہ, تو بالکل یہ بچکانا بات ہے کہ فرشتے ہوتے ہیں تو کیا ان کو تکلیف پہنچے گی؟ ایسا کچھ نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھے پر بٹھایا ہوا تھا, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس حال میں باہر تشریف لے کر آئے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر یہ کہا حضرت امام حسن سے کہ کتنی پیاری سواری ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف اشارہ کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے سوار کیا ہوا ہے تو کتنی پیاری سواری کے اوپر یہ حضرت امام حسن سوار ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نعم الراکب, یہ بھی تو دیکھو کہ سوار جو ہے وہ کتنا پیارا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بٹھایا ہوا تھا. اسی طرح حضرت سیدتنا امامہ بنت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی ہیں, ان کے بارے میں بخاری شریف کے اندر حدیث ہے, اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے کندھے پر بٹھایا ہوا تھا, اور جب آپ سجدے میں جاتے, نماز کی حالت میں سجدے میں جاتے تو ان کو نیچے رکھ دیتے, اور اوپر آتے تو پھر آپ ان کو کندھے پر اٹھا لیا کرتے تھے. تو یہ تو اٹھانا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے. تو اس لیے اس طرح کی بات کرنا یہ بالکل غلط ہے کہ بچوں کو کندھوں پر نہیں اٹھا سکتے. بالکل بچوں کو کندھوں پر اٹھا سکتے ہیں, ان کے ساتھ جو ہے وہ محبت کا اظہار اس انداز میں بھی کر سکتے ہیں. جہاں تک رہی دوسری بات کہ دینی فرشتوں کے لیے حدیث پاک کے اندر آیا کہ ان کی اس عمل سے خوش ہو کر ان کی رضا پانے کے لیے فرشتے اپنے پر جو ہے وہ بچھا دیتے ہیں, تو اس پر ایک واقعہ امیر السنت نے اپنی پرانی کتاب کے اندر نقل فرمایا تھا کہ ایک شخص نے مذاق اڑایا کہ اپنے کسی طالب علم کو جاتے ہوئے دیکھا کہ پاؤں اٹھا لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتوں کے پر جو ہے وہ کچلے جائیں. تو اس کے پاؤں خشک ہو گئے, جو کہنے والا تھا جس کے اپنے کی کہا تھا. تو اب یہ ساری چیزیں ہیں عالم غیب کے اندر,
ٹھیک ہے,
کہ ان کا کیا انداز ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے سے اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں. تو انہوں نے پر بچھائے ہوئے, تو ہو سکتا ہے حقیقتاً پر بچھائے ہوں کہ دینی طالب علم کی تعظیم تکریم کے لیے, اس کے مقام و مرتبے کے لیے پر بچھا دیے فرشتوں نے. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں ہے کہ وہ ایسی عزت جو ہے وہ ایک دین کے طالب علم کو عطا فرمائے. یا اس سے مراد یہ ہے کہ اس کو فرشتے جو ہے وہ رسپیکٹ دیتے ہیں, تعظیم دیتے ہیں, تکریم دیتے ہیں, یہ بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ غیب کے اندر ہیں, ہمیں یہ انداز معلوم نہیں کہ کس انداز میں انہوں نے پر بچھائے ہوئے ہیں. اور اگر بچھائے ہوئے بھی ہیں, بالفرض نظر بھی آ رہے ہوتے اور اس پر بھی ایک طالب علم دین چل کے جا رہا ہوتا, تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اس کو تعظیم دی گئی ہے, تو وہ اس انداز میں چل کے جاتا ہے تو اس میں کیا حرج ہے؟ بہرحال حدیث پاک میں یہ ارشاد فرما دیا, اب جو بندہ اس سے استہزاء کرے گا, جو اس کے ساتھ مذاق کرے گا, وہ خود سوچ لے کہ کس کے ساتھ مذاق کر رہا ہے. اگر تو اس کے سامنے حدیث ہے اور حدیث کو پیش نظر رکھتے ہوئے حدیث کے معنی کا وہ مذاق اڑا رہا ہے, تو یہ تو کفر بن جائے گا. کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مذاق اڑانا, اسے استہزاء کرنا, یہ تو سیدھا سیدھا بندے کو دار اسلام سے خارج کر دے گا. تو اس لیے بالکل بھی ایسی باتوں کے اندر میزانی کرنا چاہیے, استہزاء بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے بھی اگر بالفرض ایسا نہ بھی ہوتا تو کسی مسلمان کا دل دکھانے کی کب اجازت ہے؟ اس طریقے سے آپ تانو تشنی کر کے کسی کا دل دکھائیں, یہ بالکل حرام ناجائز ہے.
مدید چل کے ناظرین, مفتی صاحب نے ہمیں بہت پیارا جواب اس حوالے سے ارشاد فرمایا. بعضوں کا دوستوں کے مجلسوں کے اندر, بیٹھک کے اندر ہم فرشتوں کا, جنت کا, دوزخ کا, اسی طرح دیگر اس طرح کے جو واقعات ہیں, ایک اس کو مذاق سے بنا لیتے ہیں. اور مفتی صاحب نے اس حوالے سے ہمیں بالکل ایک تفصیلی جواب عطا کر دیا کہ معنی سمجھتے ہوئے کہ یہ سرکار کی حدیث ہے, پھر اگر ہم مذاق اڑائیں گے تو یہ کفر کی طرف ہمیں لے جائے گا. تو لہٰذا اس سے ہمیں بچنا چاہیے. اور کیا فرمائیں گے, مذاق کی شریعت میں حیثیت کیا, یہ بھی اگر کچھ ارشاد فرما لیں.
دیکھیں, اسلام میں خشکی نہیں ہے کہ بالکل ہمیں خشک مزاج بنا دیا ہو اور ہمارے چہرے پر تراوٹی نہ ہو, ایسا نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ناموں میں سے ہی ایک نام المتبسم ہے, یعنی جس کا مطلب ہے مسکرانے والا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کثرت کے ساتھ مسکرائے کرتے تھے, بہت زیادہ مسکراتے تھے, اور کبھی کبھی آپ کا دہک بھی ثابت ہے, نہیں اتنی آواز سے ہنس لینا کہ کان تک آواز پہنچ جائے. اور اتنا ہنسنا بعض اوقات ثابت ہے کہ داڑھے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر آیا کرتی تھی. تو مسکرانا، خوش رہنا، چہرے پر جو ہے وہ تراوٹ ہونا، خوش اخلاقی ہونا، جس کو خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اندر موجود ہے. اور ایک ہوتا ہے مزاح اور مزاح، مذاق کرنا، مزاح کرنا. مذاق کرنا تو ایک الگ ہی چیز ہو جاتی ہے، مزاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے. لیکن دو باتیں، نمبر ایک کہ یہ مزاح وہ ہے کہ جس میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں، یعنی جس کی وجہ سے کسی کا تمسخر اڑایا گیا، کسی کو حقیر جانا گیا، کسی کی دل آزاری کی گئی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاح میں اصلاً ہی نہیں. آپ نے جو فرمایا مزاح تو وہ ایسا فرمایا کہ جسے ہی وہ کھلا تو سامنے والا خوش ہو گیا. ہم تو جب مذاق کرتے ہیں تو ایسا مذاق کرتے ہیں کہ سامنے والا ٹھیک ٹھاک تکلیف کے اندر مبتلا ہو چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو کہتے ہیں کہ میں مذاق کر رہے ہیں،
مذاق کر رہے
ہیں. آپ کا مذاق ہو گیا اور وہ تکلیف کے اندر مبتلا ہو گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاح ایسا ہوتا تھا کہ جب وہ حقیقت بات سامنے آتی تو وہ خوش ہو جاتا تھا سامنے والے. جیسے مثال کے طور پر ایک بوڑھی خاتون بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، مشہور واقعہ ہے. انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے جنت میں داخل فرمائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی بوڑھی جنت میں داخل ہی نہیں ہوگی.
اللہ
پریشان ہو گئی کہ جنت میں داخل نہیں ہوگی، بوڑھی تو رونے لگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جنت میں جو بھی جائے گا وہ جوان ہو کر ہی جائے گا. ابھی دیکھیں اس کا انتہا کیا نکلا، خوش ہو گئی وہ کہ میں تو جنت میں جاؤں گی تو جوان ہو کر ہی جاؤں گی. تو ایسا مزاح کہ جس میں کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کسی کو تنگ کرنا نہیں. دوسری بات، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ مزاح بھی کبھی کبھی
کبھی کبھی،
یعنی ایسا مزاح جو کسی کی تکلیف نہیں دے رہا وہ بھی ہر وقت نہیں کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اندر یہ مزاح بھی آپ تلاش کریں گے تو آپ کو چند واقعات ملیں
گے،
زیادہ نہیں ملیں گے واقعات. اس لیے کہ یہ مزاح بھی بندہ اگر مسلسل کرتا رہے، بار بار کرتا رہے، تو پھر اس کا وقار ڈیمیج ہوتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس چیز سے پاک ہیں کہ کوئی معاملہ آپ کے ساتھ ایسا پیش آئے کہ جس سے وقار میں کمی آئے، ایسا ہو نہیں سکتا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے اندر مزاح جو ہے وہ قلیل، یعنی آپ نے قلیل مزاح فرمایا، لیکن چہرے پر جو آپ کی مسکراہٹ ہوتی تھی وہ اکثر اوقات چہرے پر مسکراہٹ ہی رہا کرتی تھی. تو مزاح نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ خشک ہو جائے، چہرے پہ جلال کے آثار ہر وقت رہیں، سامنے والا دیکھ کر گفتگو کی ہمت نہ کر سکے، ایسا نہیں ہے. تو مزاح کیا جا سکتا ہے، لیکن مزاح ایسا ہو کہ جو کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ بنے، کسی کا تمسخر اس میں نہ اڑا گیا ہو، کسی کو اپنے تان و تشنیع کا نشانہ نہ بنایا گیا ہو، تکلیف نہ دی گئی ہو، تو ایسا مزاح کرنے میں حرج نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی کیا جائے.
مدی چل کے ناظرین، آپ کی کورس تو ہم شامل سلسلہ کر رہے ہیں، ایس ایم ایس بھی کرتے ہیں. سو حضور یہ ارشاد فرمائے کہ صلاۃ الاوابین کے جو نوافل ہیں یہ پڑھ رہے تھے اور وضو ٹوٹ گیا اور وقت بھی ختم ہو گیا، تو کیا اس کی قضا کریں گے، کیا کریں گے؟
جی بالکل، جب نماز شروع کر دی نوافل ہی تھے لیکن نفل شروع کرنے سے وہ لازم ہو جاتے ہیں.
ٹھیک ہے،
آپ جب اس کو توڑ دیا ہے وہ ٹوٹ گئے تو پھر اس کی قضا کرنا پڑے گی.
ٹھیک ہے. سردار آباد فیصل آباد سے ہیں ہمارے فیصل بھائی، پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص دم درود یعنی تعویذ وغیرہ دیتے ہیں اور اس پر لاکھوں روپے وصول کرتے ہیں تو ان کا یہ فیل کرنا کیسا، شرم جائز ہے یا اس پہ کوئی حکم ہے؟
دم درود پر جو ہے وہ اجرت لینا تو جائز ہے، یعنی پھونکتے ہیں کچھ پڑھ کر کے. تو بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ موجود ہے کہ یہ لوگ گئے تھے اور وہاں جا کے ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے ڈس لیا تھا، تو اس کے ڈسنے کے اوپر انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا اور اس کے اوپر بکریوں کا ریوڑ کا ایک حصہ لیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تائید فرمائی تھی. تو اس سے جو دم کرنا ہے اس کی تو اجرت لینا سیدھی صراحتن حدیث سے ثابت ہے. اسی طرح تعویذ لکھ کر دینے پر جو ہے اس کی اجرت کے بھی جزیات علماء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھے ہیں کہ یہ ایک اجارے کی صورت بنتی ہے، تو اس پہ اجرت لینا ان کا یہ جائز ہے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے. تو شرعاً تو یہ لے سکتے ہیں، لیکن جو سلسلہ عالیہ قادریہ ہے اس کے اندر جو ہے وہ اجرت لینا اس کے اوپر ناپسندیدہ ہے.
ٹھیک ہے
کہ نہ لی جائے، لیکن برادر اگر کوئی لیتا ہے تو شرعاً اس کے اوپر کوئی حرف نہیں ہے، جبکہ وہ واقعی صحیح طریقے سے دم کرتا ہو، صحیح طریقے کا تعویذ دیتا ہو، کوئی ناجائز تعویذ نہ دیتا ہو، کوئی ناجائز دم نہ کرتا ہو، یہ تو کروانا ہی ناجائز ہو جائے گا. باقی اگر جیسے دم کرنے کا حکم ہے، جیسے کیا جاتا ہے یا تعویذ دیا جاتا ہے، تو اس پر اجرت لینے میں کوئی حرج نہیں ہے.
یہاں پر آپ کو مدنی مشورہ پیش کریں گے کہ الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے ملک بھر میں اور ویسے بھی ویب سائٹ پر نیٹ کے ذریعے بھی تعویذات عطاریہ کا ایک پورا نظام الحمدللہ موجود ہے، اور بلا مبالغہ لاکھوں تعویذات عطاریہ فری میں یعنی مفت الحمدللہ یہ پیش کیے جاتے ہیں. تو آپ جن علاقوں میں رہتے ہیں وہاں پر قریبی دعوت اسلامی کے جو مراکز ہیں، مدنی مرکز فیضان مدینہ، وہاں تشریف لے جائیں یا اپنی مساجد میں آپ دیکھیں انشاءاللہ عزوجل مختلف اوقات میں، کہیں عصر سے مغرب، کہیں مغرب سے عشاء، کہیں عشاء کے بعد، اس طرح کے یہ بستے لگتے ہیں جہاں پر مفت میں یہ تعویذات دیے جاتے ہیں، اور الحمدللہ یہ پورا نظام موجود ہے، تو آپ اس سے استفادہ بھی حاصل کر سکتے ہیں. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا یہ سوال ہے کہ میرا نام اصغر علی ہے، کچھ سر بھائی کہتے ہیں یہ نام درست نہیں ہے، تو کیا اصغر علی درست نہیں ہے؟ علی اصغر، اصغر محمد اصغر، کون سا نام درست رہے گا؟ مفتی صاحب سے میرا یہ عرض ہے.
جی کیا فرمائیں گے اصغر نام کے حوالے سے؟
محمد اصغر، اس کو تو علماء نے منع فرمایا کہ یہ نہیں رکھا جائے گا، کہ محمد اصغر نہیں ہو سکتے، محمد اکبر ہی ہیں.
ٹھیک ہے.
باقی رہا اصغر علی، تو اس میں تو بظاہر کوئی حرج نظر نہیں آتا، اسی طرح علی اصغر کہنے میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے تو مفتی صاحب علی اصغر صاحب ہیں.
ٹھیک ہے.
تو وہ تو علی اصغر میں تو کوئی مسئلہ نہیں، اسی طرح اصغر علی کوئی نام ہے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، البتہ محمد اصغر رکھنے سے علماء نے منع فرمایا.
ٹھیک. جی اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے کہ میں نے گائے کا بچڑا رکھا ہوا ہے شروع سے، جب گائے میرے پاس تھی تو وہ پیدا ہوا، رکھا اس نیت سے کہ اپنے بچوں کا حقیقہ دوں گا. تو اب وہ پونے دو سال کا ہو چکا ہے، لیکن اسے ایک بیماری لگی ہے جسے منہ کھر کہتے ہیں، اور اس کے پاؤں خراب ہو گئے، ان کے کھر اتر رہے ہیں. کیا کھر ٹھیک ہونے کے بعد وہ حقیقہ دیا جا سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا؟
بیماری ہے لیکن اگر صحیح ہو جاتے ہیں.
حقیقی میں جو شرط ہے وہ قربانی کے جانور کی شرط ہے، جس طرح قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے،
جی جی،
اسی طرح عقیقے کا جانور بھی بے عیب ہونا چاہیے، اس کی عمر بھی پوری ہونی چاہیے. تو جو ہے وہ پونے دو سال کا نہیں، اس کا بچڑا نہیں چلے گا، دو سال
دو سال
ہونا یہ ضروری ہے. تو اگر یہ کھر ان کے ٹھیک ہو جاتے ہیں بتایا اس کے بچڑے کے، یعنی بیماری دور ہو جاتی ہے، اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ فی الوقت بیماری ہے کیسی، کیا وہ اس کے گوشت پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے یا وہ چلنے سے معذور ہو چکا ہے، کیا صورتحال ہے. بہرحال اگر اس کا عیب دور ہو گیا اور وہ دو سال کا ہو جائے تو پھر اس صورت میں عقیقے میں تو وہ استعمال ہو سکتا ہے.
ٹھیک. جی اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد اشرف عطاری، ہارون آباد، ضلع بہاور نگر سے کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ماہ سفر آئندہ آ رہا ہے، تو اس میں شادی کے بارے میں لوگوں کے اندر بڑے اتہامات پائی جاتی ہیں کہ سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، کہیں اس کے بارے میں ارشاد فرمائیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح میں نے عرض کیا تھا کہ سفر میں
تردید تو بہرحال مدنی چینل جو کہ اس کی تردید کرتا ہی رہتا ہے، ایسی بات ہے کہ ہم جو غلط ہے اس کو غلط تو بیان کرتے ہی رہیں گے.
ٹھیک ہے.
اور ایک چیز جو کہ لوگوں میں عام ہوتی ہے اور اس کی تردید بھی اسی درجے پر کرتے رہنا پڑتا ہے، یعنی بار بار اس کو بتانا پڑتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، تو ہی لوگوں کے ذہن کے اندر وہ راسخ ہوتی چلی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں یہ جو معروف ہے کہ محرم اور سفر کے اندر نکاح شادی وغیرہ نہیں کرنی چاہیے، اس میں خاص طور پہ سفر کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ اس میں بلائیں نازل ہوتی ہیں، تو اس پر کئی مرتبہ ہمارے یہاں سے بیان کیا جا چکا ہے کہ اس کی کوئی اصل نہیں سفر کے لیے. تو حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ لا سفر، سفر کے اندر کسی طرح کی کوئی برائی نازل نہیں ہوتی، کوئی بلا اس کے اندر نازل نہیں ہوتی. تو سفر میں بھی اور محرم میں بھی دونوں مہینوں کے اندر نکاح کرنے میں، شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، بالکل کیا جا سکتا ہے اس مہینے کے اندر. سفر کے مہینے میں تو بلکہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یا کسی اور کا نکاح بھی ہے کہ اسی مہینے کے اندر ان کی رخصتی یا نکاح ہوا تھا.
ٹھیک.
تو اس لیے سفر کے مہینے کے اندر تو نکاح کرنے میں، رخصتی کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، محرم میں بھی کر سکتے ہیں. البتہ پچھلے بھی سلسلے میں ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ 9-10 محرم یا اس کے قریب کا جو دن ہے، ظاہر ہے کہ اگرچہ کہ ہمیں غم منانے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم غم منائیں اس میں، لیکن چونکہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا تاریخ اسلام کے اندر کہ جس کی وجہ سے ہر سنی مسلمان کا دل غمگین ہوتا ہے اس وجہ سے، تو اب اس دن میں اگر خاص طور پہ کوئی نکاح وغیرہ کرے گا تو یہ تہمت کا نشانہ بنے گا، لہذا اس لیے گریز کرے کہ ان دنوں میں نکاح نہ کرے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو شرعاً اس کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا.
ٹھیک. ایس ایم ایس بھی شامل کرتے ہیں. مرزا ثاقب ہیں گجرات سے، پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ میت کو تابوت میں رکھ کر دفن کر سکتے ہیں؟
ضرورت ہو تو، یعنی زمین ایسی ہے کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تو کریں، ورنہ بغیر ضرورت کے نہ کریں.
ٹھیک ہے. رضوان ملک ہیں پنو عاقل سے، پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر دعائے قنوت نہ آتی ہو تو پھر کیا کیا جائے؟
دیکھیں جو دعائے قنوت ہے، مطلقاً دعا کوئی بھی یہ پڑھنا واجب ہے، اور جو خاص طور پر ہمارے یہاں دعا پڑھی جاتی ہے وہ دعا سنت ہے.
ٹھیک
ہے. لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ یہی دعا جلد سے جلد سیکھیں، اور اگر جب تک یہ نہیں آتی تو اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ یہ پوری پڑھ لیا کریں، اور یہ بھی نہیں آتی تو اللہم اغفر لی یہ پڑھ لیا کریں، لیکن یہ کہ اس کا مطلب ہی نہیں اس کو پڑھ لیا کرے گا، مطلب کہ آپ سیکھیں ہی نا، آپ اسے سیکھیں، اور جب تک نہیں آپ کو یاد ہو رہی اس وقت تک آپ یہ پڑھ لیں، اس سنت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں،
ٹھیک؟ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے ہمیں آپشن تو پتا ہوتا ہے کہ دعائے کنوز سے مراد یہاں پر دعا کا پڑھنا ہے، جیسے آلٹرنیٹ بھی لوگ مانگتے ہی ہیں، تو اگر کوئی اپنی عادت یہی بنا لے کہ رب اغفر لی پڑھ لے یا اسی طرح اور وہ نہ پڑھے، تو اس پہ کیا؟
تو غلط ہے بالکل، یعنی محرومی ہے اس کی، سنت کو چھوڑنا ہے، اپنی عادت اس طرح بنائے گا تو بالکل غلط کر رہا ہے وہ،
ٹھیک ہے؟
وہ لازمی طور پہ اس کو یاد کرے اور اسی کو پڑھے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تعلیم دی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے،
ٹھیک؟ جی، اگلی کال۔
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
جی، میرا سوال ہے کہ نماز میں اگر جماعت میں وضو ٹوٹ جائے تو فوراً سلام پھیر کر نماز توڑیں، یا نماز پورا کر کر پورا کریں پھر وضو کر کے دوبارہ نماز پڑھیں؟ پلیز اس کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔
کیا فرماتے ہیں؟ وضو ٹوٹ گیا،
نماز توڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نماز ویسے ہی ٹوٹ چکی ہے۔ سلام پھیرنا ہمارے یہاں ایک عادت ہے کہ لوگ سلام پھیرتے ہیں، حالانکہ اس کی کوئی حاجت نہیں ہوتی۔ اب یہ ہے کہ جماعت میں آپ موجود ہیں تو اس میں کسی کا وضو ٹوٹا ہے، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ وہ ناک پکڑ کے منہ نیچے کر کے چلا جائے، کیونکہ یہ ایک ظاہر سی بات ہے کہ فطری چیز ہے، تو اس میں شرم و حیا بھی ہوتی ہے، تو ناک پکڑ کے جائے گا تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ شاید اس کی نکسیر پھوٹ گئی ہے،
ٹھیک ہے،
اس لیے نکل گیا ہے۔ تو اس طرح بندہ جو ہے وہاں سے نکل جائے، نکلنا ان کے اوپر لازم ہوگا کہ وہاں سے نکل جائے،
نکل جائے،
اور صفوں کو بھرے کر چیرنا پڑے تو چیر کے بھی وہ نکلتے چلے جائیں اور جا کے وضو کریں، اور بہتر یہ ہے کہ ابتدا سے نماز پڑھنا شروع کریں۔
اچھا، جیسے ہم لوگ مدنی قافلوں میں جب سفر کرتے ہیں تو نماز کے احکام کا حلقہ لگتا ہے، ہر طرح کا طبقہ ظاہر اس میں سفر کرتا ہے ہمارے ساتھ، تو محسوس یہ ہوتا ہے اس میں کہ جب یہ بات آتی ہے نا وضو ٹوٹنے کی، تو ایسا لگتا ہے کہ لوگ پڑھ لیتے ہیں نماز۔
نہیں، یہ تو بہت غلط ہے، تو سیکھنا بھی بہت ضروری ہے کہ وضو جب ٹوٹ گیا تو نماز ہی نہ رہی،
وہ شرم کی وجہ سے دیکھا دیکھی وہ ایسی نقل اتارنے کی، اس میں
تو بہت غلط ہے۔ اس میں تو یعنی بعض تو بہت سخت معاملات ہو سکتے ہیں، اور ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ شرح الصدور کے اندر دو سندوں کے ساتھ موجود ہے کہ قبر کے اندر گئے تو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو جو ہے وہ ایک گرز تو ماریں گے ہی ماریں گے، یعنی لوہے کا جو گرز ہوتا ہے وہ ماریں گے۔ وجہ پوچھی کہ کیوں، تو کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک مانگنے والا حقدار آیا تھا، اس کو آپ نے نیدیانی جھاڑ دیا تھا، اور دوسرا یہ کہ ایک مرتبہ آپ نے بے وضو نماز ادا کی تھی، تو ایک مارا جسے سارا جسم جل گیا، پھر دوبارہ ان کی جو ہے وہ تخلیق کی گئی۔ تو اب یہ واقعہ اس کے اندر لکھا ہے، تو اس طرح یہ جو معاملات پیش آتے ہیں، اس طرح کا معاملہ اگر کسی کے ساتھ پیش آ جائے تو ہرگز وہ شرمائے نہیں، کہ شرع کا حکم ہے اور شریعت نے بتا بھی دیا طریقہ کہ ناک پر ہاتھ رکھ کے وہ نکل جائے تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ اس کی نکسیر پھوٹی ہے۔
اگلی کال لیں گے ہم۔
میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ مجھے کسی نے بتایا کہ بدھ والے دن ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، تو یہ کیا بات صحیح ہے یا غلط ہے؟ اس کے بارے میں ذرا بتا دیں، مہربانی ہوگی۔
جی، بدھ کے دن ناخن کاٹنا،
دیکھیں ناخن کاٹنے کے لیے تمام کے تمام دن میں ناخن کاٹے جا سکتے ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، دن میں بھی کاٹے جا سکتے ہیں، رات میں بھی کاٹے جا سکتے ہیں۔ رات میں کاٹنے کے حوالے سے بھی ہمارے یہاں ایک مشہور ہے کہ رات کو ناخن نہیں کاٹنے چاہیے، حالانکہ فتاوی عالمگیری میں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی کا قول موجود ہے کہ جس سے واضح ہوتا ہے کہ اگر ناخن رات میں بھی کاٹے تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ جہاں تک رہا دن کے معاملے میں، تو اس میں البتہ بدھ کے دن کے حوالے سے ایک روایت آئی ہے، حدیث آئی ہے، جو سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن چونکہ یہ معاملہ ترغیب و ترہیب کا ہے، یعنی جس کے اندر کسی چیز کی احتیاط موجود ہے، ایک چیز کی جو ہے ایک چیز سے روکا گیا ہے، اور کوئی حکم شرع اس پر مرتب نہیں ہوتا، تو اس لیے علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اس حدیث کے پیش نظر بدھ کے دن ناخن نہ کاٹیں، بچے اس سے، لیکن اگر کسی نے کاٹے تو گناہگار نہیں، بلکہ اگر چالیسواں دن بدھ کے دن ہی ہو رہا ہے، اب اگر نہیں کاٹے گا تو چالیس دن ہو جائیں گے، یہ گناہگار ہوگا، تو اب اس پر لازم ہوگا کہ اس دن بھی یہ ناخن کو کاٹے گا۔ تو بہرحال عام طور پہ کسی بھی دن جو ہے وہ ناخن کاٹنے کی ممانعت نہیں ہے، جب چاہے کاٹ سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ بدھ کے دن نہ کاٹے، کہ اس میں ممانعت آئی ہے اور اس کی وجہ سے بیماری بھی ہو سکتی ہے۔
ٹھیک، ناخن کاٹنے کے لیے ویسے آپ مشورہ پیش کریں گے جمعے کی نماز اور اہتمام اگر
جمعے کے دن کاٹیں؟ اب ہمارے یہاں یہ ہے کہ جمعے کے دن کاٹتے بھی ہیں تو جمعے کی نماز سے پہلے کاٹتے ہیں،
جی
وہ بھی جائز ہے کاٹنا، لیکن جو بہتر ہے وہ جمعے کی نماز کے بعد ہے۔ وجہ اس کی علماء نے یہ لکھی تاکہ اس کے جو ناخن وغیرہ ہیں یہ بھی نماز جمعہ میں شامل ہوں، تو ایک ایک چیز جو ہے وہ نماز جمعہ کے اندر جانی چاہیے. تو اگر اس میں ناخن جمعے کی نماز کے بعد کاٹیں تو بہتر ہے, ورنہ اگر پہلے بھی کسی نے کاٹے تو اس میں حرج کوئی نہیں.
ٹھیک جی, اگلی کال.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد حرم قطاری عمان مسکت دار الافتاء اہل سنت سے یہ سوال ہے. چند دن پہلے سلسلے میں نے سنا ہوا تھا مفتی صاحب فرما رہے تھے 40 حدیث جو یاد رکھتا ہے اس کی فضیلت بتا رہے تھے, یا 40 حدیث جو لکھتا ہے اس کی فضیلت آپ نے بتائی. تو کیا سوشل میڈیا کے ذریعے آگے میسج کریں گا کوئی 40 حدیث جو دعوت اسلامی کے ذریعے آتی ہے, تو کیا اس کی بھی فضیلت وہی ہوگی یا اس کی فضیلت رہنمائی فرمانا؟
اصل یہ ہے کہ اس کو بندہ آگے پہنچائے. 40 حدیثیں جو ہے وہ ان کے دین کی میری امت تک جو پہنچا دے, اس کے لیے حدیثوں کے اندر بشارت آئی کہ حضور علیہ السلام اس کی شفاعت فرمائیں گے, اس کے ایمان کے گواہ ہوں گے, اس کے لیے اعلان ہوگا کہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. تو اس میں علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ یاد بالکل خود بھی یاد ہو جائے یہ ضروری نہیں ہے. اس نے وہ حدیثیں لیں اور جو واقعی سمجھا اس کو اور آگے پہنچا دیا اس نے, یا سمجھے سے مرادی کہ پڑھ لیا اس نے اور آگے پہنچا دیا, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, پہنچایا جا سکتا ہے. تو اگر سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پہنچاتے ہیں تو یہ پہنچانا تو ہے, لیکن یہاں پر یہ رہے گا کہ یہ آگے پہنچی ہے یا نہیں پہنچی, اس بات میں شبہ رہے گا. تو بہتر یہی ہے کہ زبانی یا تحریری پہنچانا ہے تو عوام تک پہنچائیے.
اچھا, جیسے ہم لوگ درس و بیان کا سلسلہ کرتے ہیں اور اس میں احادیث بھی آتی ہیں, تو اس حساب سے تو سینکڑوں احادیث آ گئی ہوگی
نیت کے پڑ پہ.
اچھا, نیت
اور باقاعدہ الگ سے آپ علماء نے جس طرح سے اہتمام کیا ہے وہ تو یہی
نے لکھا اس حوالے سے کہ اس میں 40
حدیثیں لے کے اہتمام کیا ہے, کہ اہتمام کے ساتھ 40 حدیثیں الگ سے لکھی ہیں اور وہ پھر آگے پہنچائی ہیں.
ٹھیک جی, اگلی کال لیں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مفتی صاحب سے عرض ہے کہ کیا فیکٹری میں جہاں پہ مزدور مسلمان کام کرتے ہوں وہاں پہ ایک پرے روم ہو, اس میں جمعے کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیرا.
آمین جی. جمعے کی نماز,
دیکھیں جمعے کی نماز کے لیے مسجد شرط نہیں ہے.
ٹھیک ہے
کہ جمعے کے لیے مسجد کی شرط ہو, جمعے کے لیے کچھ اور شرائط مقرر ہیں, شہر کا ہونا, حاکم اسلام یا خلیفہ یا اس کی طرف سے جو نائب ہو وہ
پڑے,
یا عالم علماء بلد کی طرف سے اجازت ہو, تو یہ مختلف شرائط. اور اس میں سے ایک شرط ہے اذن عام کی, یعنی جو وہاں پر آنا چاہے وہ آ سکے. تو اگر فیکٹری کے اندر وہ روم ایسا ہے کہ جو آنا چاہتا ہے آ سکتا ہے, چاہے فیکٹری والا ہو چاہے فیکٹری سے باہر والا ہو, کہ جو اندر آ کے آنا چاہے نماز ادا کر لے, کسی کو روکا نہیں جاتا, تو اس پریئر روم کے اندر بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اور اگر اس میں کوئی دوسرا نہیں آ سکتا, صرف وہیں کے لوگ آ سکتے ہیں, باہر سے اگر کوئی نماز پڑھنے کے لیے آنا چاہے تو اس کو پڑھنے کے لیے نہیں آنے دیا جائے گا, تو پھر اس صورت میں جمعہ جو ہے وہاں پر منعقد نہیں ہوگا.
عموماً فیکٹریوں کے اندر اس طرح اذن عام کی صورت نہیں ہوتی ہے.
اب فیکٹری کی نوعیت دیکھی جائے گی. بعض فیکٹریاں یعنی ایسی ہوتی ہیں کہ پورے پورے علاقے ہی ہیں وہ, اور اس میں کیا صورت ہوتی ہے. میرا اصول ہم نے بتا دیا کہ اذن عام ہے یا نہیں ہے, اگر اذن عام ہے تو پھر اجازت ہے ورنہ نہیں.
جی, مزید کالس لیں گے.
مفتی صاحب کی بارگاہ میرا یہ سوال عرض ہے کہ مچھلیاں پکڑنے جاتے ہیں, جو جدھر بھی مچھلی پکڑنے جاتے ہیں وہاں ٹھیکہ طے ہوا ہوتا ہے, تو ٹھیکے دار جو ہے نا وہ پرچی دیتے ہیں تو پھر اس کے بعد مچھلی پکڑی جاتی ہے, یعنی کہ 100 روپے کی پرچی ملتی ہے, پھر اجازت بھی مل جاتی ہے پکڑنے کی. کبھی ایسا ہوتا ہے وہ پرچی یعنی کہ لینے نہیں آتے, یا ایسا کوئی معاملہ ہو جاتا ہے تو مچھلی پکڑنے والے پکڑ کے لے آتے ہیں, کیا وہ کس زمرے میں آئے گی پرچی کے بغیر اگر مچھلی پکڑ کے لے آئے تو؟
دیکھیں یہ مسئلہ اصل میں یہ ٹھیکے کا نہیں ہے, ٹھیکے کے مسائل الگ ہیں, تالاب کو ٹھیکے پر لینا اور اس میں مچھلیاں پکڑنا وہ مسائل جدا ہیں. یہاں پر مسئلہ یہ قانونی معاملات کا ہے.
ٹھیک ہے,
جہاں وہ علاقہ ایسا ہے کہ جس پر مقرر ہیں بندے کے, یہ آگے ہر کوئی یہاں پر مچھلی کا شکار نہیں کر سکتا, قانون کے اعتبار سے جس کو پرمٹ ملے گا وہی آگے جا کے مچھلیاں پکڑ سکتا ہے, تو یہ قانوناً جرم بنے گا. باقی کہ مچھلیوں کا شکار کرنا, اس کے مسائل الگ ہیں کہ وہ کب اور کہاں اجازت ہوتی ہے. اکثر عمومی طور پر ہمارے یہاں شکار کیا نہیں جاتا بلکہ شکار کھیلا جاتا ہے, اور شکار کھیلنا یہ ناجائز و حرام ہے. شکار ضرورت کے لیے اجازت دی گئی ہے کہ کسی بھی جاندار کو جو مارا جاتا ہے یعنی کسی بھی جانور کو مار رہے ہیں تو اس میں یا تو اس سے کوئی فائدہ حاصل کرنا ہوتا ہے یا اپنے آپ سے کوئی تکلیف دور کرنا ہوتی ہے. تو شکار سے مقصد کاروبار ہے یا اپنی غذا کا بندوبست کرنا ہے تو اس کی شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے.
ٹھیک ہے,
صرف کھیلنا, کھیل کود کے لیے, اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے, تو حرام ہے. باقی یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ دوسری یہ بڑھ کر ہے کہ وہاں پر قانونی اعتبار سے بھی پابندی ہے, تو قانونی اعتبار سے پابندی ہے تو پھر اس صورت میں تو اس کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ آپ باقاعدہ ایک تو وہی کہ جس مقصد کے لیے شکار کر رہے ہیں وہ پورا ہونا ضروری, اور یہ شرط بھی پورا ہونا یعنی اجازت ہونا یہ بھی ضروری ہے.
ٹھیک جی, اگلی کال.
میرا سوال یہ ہے کہ قرآن شریف کو کتنی آواز میں پڑھیں گے, صرف ہونٹوں کے اندر پڑھیں گے یا اپنی کانوں تک آواز پہنچے اتنے پڑھیں گے؟
اب یہ اس میں واضح نہیں ہے کہ نماز کا ہے یا نماز سے باہر.
ٹھیک ہے, اصل میں جو قرآن پاک پڑھنا ہے جہاں پہ بھی پڑھنے کی بات آئے گی نا تو وہ پڑھنا اسی وقت شمار ہوتا ہے جبکہ اس کو سن لیا جائے. تو اگر قرآن نماز کے باہر بھی پڑھ رہے ہیں تو پڑھنے میں کم از کم اتنی آواز ہونا ضروری ہے کہ آپ کے کان تک آواز پہنچے. پڑھیں گے تو یہ پڑھنا شمار نہیں ہوگا, پھر وہ الگ بات ہے کہ جو پڑھ رہے ہیں اس پر نیت کے اعتبار سے ثواب ملے, وہ کس چیز کا ثواب ملے گا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. لیکن جو پڑھنا شمار ہوگا وہ اسی صورت میں شمار ہوگا کہ آپ کے کان تک اس کی آواز پہنچ رہی ہے. اور نماز کے اندر جہاں پہ قرآن پڑھنا ضروری قرار دیا گیا تو وہاں تو ضروری ہے کہ آپ کے کان تک آواز پہنچے, ورنہ تو پھر فرض کی صورت میں فرض ادا نہیں ہوگا. جتنی قرآت کرنا فرض ہے, تلاوت کرنا فرض ہے, تو اتنے میں تو فرض ہی ادا نہیں ہوگا. جہاں واجب ہے واجب ادا نہیں ہوگا, کہ کم از کم اتنی آواز ہونا ضروری ہے کہ کوئی شور نہیں ہو رہا, شور و غل نہیں ہے, بآسانی کان تک آواز پہنچ سکتی ہے, تو اتنی آواز ہو کہ کان تک آواز بندے کی پہنچ جائے.
ٹھیک جی, اگلی کال.
عرض کر رہا ہوں, میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنازہ کو کندھا دینے کے علاوہ کون سا ایسا عمل ہے جس سے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 40 کبیرہ گناہ معاف ہونے کی جو بشارت ہے تو وہ کندھے کے ساتھ ہی حدیث میں.
یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور عمل ہے؟ تو اس کے علاوہ عمل تو ہیں, جیسے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے حوالے سے امام اہل سنت نے مشعل الارشاد کے اعجب الامداد کے نام سے جو آپ کا رسالہ ہے اس میں کچھ عمل بیان کیے ہیں کہ اگر یہ واقعہ ہوا تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرمائے گا, حقوق اللہ اور حقوق العباد جتنے ہیں اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے گا. جیسے مثال کے طور پہ حاجی ہے, حج کرنے والا ہے, تو جب وہ میدان عرفات میں جاتا ہے تو اس کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے.
سبحان اللہ.
لیکن وہی اس بات پر کئی دفعہ بیان کیا جا چکا ہے کہ یہاں پہ گناہ معاف ہوتا ہے, وہ حقوق معاف نہیں ہوں گے. یعنی حقوق ایسے ہیں کہ جن کی ادائیگی کرنا یہ ضروری ہوگا کہ نماز چھٹی ہوئی ہے تو نماز ادا کرنی ہوگی, زکات چھٹی تو زکات دینا ہوگی, روزے چھوٹے ہوئے تو روزے ادا کرنے ہوں گے. اسی طرح کے حقوق و عباد کے معاملے ہیں تو وہ میدان مزدلفہ میں معاف کر دیے جاتے ہیں, تو مزدلفہ میں وہ بھی حقوق و عباد معاف ہوں گے, یعنی ان کا گناہ معاف ہوگا, باقی وہ حقوق باقی رہیں گے وہ ادا کرنا ہوگا. اسی طرح شہید بحر کے بارے میں حدیث پاک کے اندر موجود ہے کہ جو شہید بحر ہوتا ہے یعنی سمندر میں جو جہاد کرتے ہوئے انتقال کر گیا, تو اس کے ذمے اگر کوئی حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں تو وہ تمام کے تمام حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے, اور حقوق العباد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذمے لے لیتا ہے کہ جس کے حقوق ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معاف کروا دے گا. لیکن بات وہی ہے کہ اس میں نیت خیر ہو, کہ جس کے حقوق العباد ہیں اس کے ادا کرنے کی اس کی نیت ہو. اسی طرح شہید صبر کے حوالے سے ہے, یوں ہی وہ مدیون, وہ مقروض
کہ
جس نے قرض اسی نیت سے لیا ہو کہ میں نے واپس کرنا ہے اور اپنے طور پہ وہ مکمل کوشش کر رہا ہے کہ میں کسی طریقے سے قرض ادا کر دوں, اس کے اندر کوئی وہ کمی واقع نہیں کر رہا, تو ایسے کے بارے میں بھی فرمایا کہ اگر وہ انتقال کر جاتا ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جو حق العبد کا معاملہ ہے وہ اپنے ذمے لے کے قیامت کے دن اس بندے کی طرف سے اس سے معاف کروا دے.
سبحان اللہ. اچھا, فجر کا ٹائم جو ہے وہ شروع ہو چکا لیکن اذان نہیں ہوئی, اور ہم یہ سمجھے کہ اذان ہو گئی ہے اور نماز ہم نے پڑھ لی, پھر بعد میں اذان ہوئی, تو اب نماز کا کیا حکم ہوگا؟
دیکھیں, فجر کا وقت شروع ہو چکا ہے
جی,
تو وقت شروع ہونے کے بعد تو نماز پڑھی جا سکتی ہے. اگر تو یہ اسلامی بہن کا سوال ہے
جی,
تو مسئلہ ہی نہیں ان کے لیے تو بہتر ہی یہ ہے کہ یہ صبح جو ہے فوراً نماز پڑھ لیا کریں, یعنی جیسے ہی منہ اندھیرے نماز پڑھ لیں, ان کے لیے بہتر یہ ہے. جبکہ اگر یہ اسلامی بھائی ہیں تو بھی نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد نماز تو ہو گئی, لیکن اس طریقے سے بلا عذر اگر ان کے اوپر جماعت لازم ہوتی تھی اور بلا عذر انہوں نے جماعت چھوڑی ہے تو گناہگار ہوں گے، توبہ کرنا ہوگی کہ جماعت واجب تھی اور اس کو انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن بہرحال نماز پڑھ لی، وقت شروع ہو چکا ہے تو نماز ان کی ادا ہو گئی.
ٹھیک ہے. اچھا، جس طرح دعائے قنوت ہم رکعت کے اندر پڑھتے ہیں وتر میں، تو کیا سجدوں کے اندر دعائیں معصورہ وغیرہ پڑھی جا سکتی ہیں؟
اس میں یہ ہے کہ جو فرض ہیں اس کے اندر تو نہیں پڑھی جا سکتی ہیں. جو نوافل ہیں، نوافل کے سجدے میں پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن وہاں پہ شرط ہے کہ کس شرط کے ساتھ پڑھی جائے گی. نمبر ایک تو یہ کہ یہ جو دعا پڑھی جائے گی یہ عربی میں پڑھی جائے گی، یہ اردو میں نہیں مانگ سکتے دعا.
ٹھیک ہے.
نمبر دو یہ کہ یہ جو دعا ہوگی یہ معصور کوئی دعا مانگی جائے، یا ایسی دعا مانگی جائے کہ جو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے.
بندوں کے آپس میں جو سوالات ہوتے ہیں، مطالبے ہوتے ہیں کہ مجھے آپ یہ دے دو، میرے ساتھ یہ معاملہ کر لو.
ٹھیک ہے.
یہ آپ اس میں نہیں مانگ سکتے. وہ دعا ایسی ہونی چاہیے جیسے یا اللہ میری مغفرت فرما،
ٹھیک ہے،
مجھے جنت عطا فرما، جہنم سے پناہ عطا فرما، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار نصیب فرما. یہ چیزیں جو ہے وہ دعا کے اندر، سجدے کے اندر مانگ رہا ہے، عربی میں مانگ رہا ہے، نفل ہے، تو ایسی دعا مانگی جا سکتی ہے، فرض میں نہیں مانگی جائے گی.
مدی چل کے ناظرین، سلسلہ ہوا، بہت اہم گفتگو ہوئی، یقیناً ہمارے علم میں اضافہ ہوا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج کا ہمارا یہ سلسلہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے، جو سیکھا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.